بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمتي. هات أبو قتادة رضي الله تعالى عنه جن كنام حارث بن ربعي. یہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انی لا اقوم الی الصلاۃ، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، نماز شروع کرتا ہوں، نماز با جماعت ہو رہی ہوتی ہے، مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، نماز پڑھانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اريد ان اطول فيها، میرا ارادہ ہوتا ہے کہ نماز ذرا لمبی پڑھاؤں، لیکن اس نماز میں ہوتا یہ ہے کہ میں بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. ارادہ تھا نماز طویل کرنے کا، نماز شروع کر دی اور کچھ نماز کا حصہ ہو گیا، اور طویل کرنے کا ارادہ تھا لیکن بچے کے رونے کی آواز آ گئی. تو فرماتے ہیں کہ اتجوز فی صلاتی، اپنی نماز میں مختصر کر دیتا ہوں. کیوں مختصر کر دیتا ہوں؟ اس کو بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اس کی ماں کو مشقت میں ڈالوں. عنوان کیا چل رہا تھا؟ عنوان چل رہا تھا کہ مسلمانوں کی عزت و احترام کا خیال رکھنا، اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان پر شفقت اور مہربانی. یہاں پر بھی وہی بات آ گئی. پیچھے روایتوں میں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے والے مقتدیوں کے بارے میں رعایت کا حکم فرمایا تھا. نماز پڑھنے والے مقتدیوں کے بارے میں رعایت کا حکم فرمایا تھا کہ نماز میں ان مقتدیوں کا خیال رکھا جائے، نماز لمبی نہ پڑھی جائے. اور اب یہ ہے کہ وہ مقتدی جو خود اس کو تکلیف نہیں لیکن وہ کسی اور کی تکلیف کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہو، تو ماں ہے وہ بچے کے رونے کی وجہ سے پریشان ہوگی، اس کو یہ خیال ہوگا کہ جلدی نماز ختم ہو جائے، تو ماں کو اس کی مشقت سے بچانے کے لیے میں نماز مختصر کر دیتا ہوں. یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اہم حصہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کوشش کرو کہ لوگوں کو کوئی راحت پہنچ جائے، لوگوں کو تکلیف سے بچاؤ، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، شفقت. انسان جب حالات سے گزرتا ہے تو خود ہی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس موقع پر ان پر شفقت کس طرح کرنی ہے، کس طرح ہمدردی کا معاملہ کرنا ہے. حدیث نمبر 11. وعن جندب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. حضرت جندب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی ذمہ داری میں، اللہ تعالی کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. فہو فی ذمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، امان میں چلا جاتا ہے، ذمہ داری میں چلا جاتا ہے. فجر کی نماز وقت پر پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے گویا ذمہ داری لے لی اس کی حفاظت کرنے کی. جیسے بچہ ہے، ماں اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، جہاں بھی ہو ماں اس کی ذمہ دار ہے کہ اس بچے کی حفاظت کرے گی، بچے کا خیال رکھے گی، کوئی اس بچے کو مارے نہیں، ایک عام مزاج ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ شفقت ہمدردی ہر ماں کے اندر رکھی ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بندگی کا اظہار کرتا ہے، صبح کی نماز وقت پر پڑھ لیتا ہے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، ذمہ داری میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسا شخص جس نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرنا۔ اولیاء اللہ کی بات نہیں ہو رہی، بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی، انبیاء کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بات ہو رہی ہے ایک عام ایسے مسلمان کی جس نے فجر کی نماز پڑھ لی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو خیال رکھنا ایسے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دینا، اس لیے کہ بچے کو اس کی ماں کے سامنے جب کوئی تنگ کرتا ہے تو ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے کسی کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی تو ہم کیسے اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس کے دیکھتے ہوئے ایک تو اللہ کے بندے کو ہم تکلیف دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ صرف تکلیف اللہ کے بندے کو نہیں، ایسا بندہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، ڈرنے کی بات ہے۔ ابھی نہیں تو بعد میں ہو سکتا ہے کوئی سزا آ جائے، ہو سکتا ہے فوراً نہیں تو بعد میں پکڑ آ جائے۔ تو اس لیے یہ لوگ جو اللہ والوں کو ستاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان پر جب پکڑ آتی ہے تو دماغی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے ان کی، لوگوں کے لیے عبرت بن جاتے ہیں۔ لیکن عام مسلمان، ان کے ساتھ بھی انسان کوئی برائی کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ ایک کہاوت ہے اردو میں کہا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز فوراً نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں، ذرا دیر لگ جائے لیکن ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا ظالم کو ہر طرح کے انعامات ہمیشہ ملتے رہیں اور مظلوم ہمیشہ پریشان رہے، کبھی نہ کبھی وقت آئے گا کہ ظالم اپنی سزا پائے گا اور مظلوم کو راحت ملے گی۔ اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت ہی مقرر کی ہے، تو دنیا میں شاید وہ تکلیف سے ہی گزرے، تو آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ کھل کر اعلان فرما دیں گے اور فیصلہ فرما دیں گے، یہ ظالم، یہ مظلوم، ظالم کے لیے دوزخ اور مظلوم کے لیے جنت۔ اصل تو آخرت ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سی مرتبہ ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو فجر کی نماز کسی نے پڑھ لی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، تو اللہ کی حفاظت میں جب کوئی چلا گیا تو پھر اس کو تکلیف نہ دو۔ فلا یطلبنکم اللہ بشیء من ذمته بشیء، اس کا مطلب یہی ہے۔ اس کا ترجمہ ہم یہ کر سکتے ہیں مفہوم کے لحاظ سے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تم سے مطالبہ کرے اپنی حفاظت، اپنی ذمہ داری کی کسی چیز کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کہیں کہ میں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، تم نے کیسے اس کو تکلیف پہنچائی؟ میرے سامنے، میرے دیکھتے ہوئے تم نے کیسے اس کو مارا؟ تم نے کیسے اس کو برا کہا؟ فلا یطلبنکم اللہ، ہرگز ہرگز اللہ تم سے مطالبہ نہ کر لے اپنی ذمہ داری کی کسی چیز کے بارے میں، اس لیے کہ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی ذمہ داری کی کسی چیز کے بارے میں مطالبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں پھر کوئی ٹھہر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب انتقام لینا چاہیں گے تو یدرک ہوں انتقام لے کر ہی رہیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، اس کو چہرے کے بل دوزخ میں ڈال دیں گے۔ دنیا میں سزا نہیں ملی، لوگ سوچتے ہیں دنیا میں سزا نہیں ملی تو بچ گئے، وہ بچنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی سزا نہیں ملی تو اس سے بڑھ کر سزا ملے گی۔ دنیا میں اگر نہیں ملی تو اس سے بڑھ کر آخرت میں دوزخ کی سزا ملے گی، قبر میں سزا ملے گی، سزا مل کر رہے گی، لیکن دنیا میں انسان، چونکہ دنیا ہی کی سوچ ہے، جو ایسی حرکتیں کرے گا ظاہر ہے اس کی سوچ آخرت کی تو ہوگی نہیں، دنیا ہی کی ہوگی، وہ سوچے گا دیکھو کچھ ہوا ہی نہیں، دنیا میں اپنے غلبے کو سمجھے گا کہ میں جیت گیا، دنیا میں اپنے کسی کام کے پورا ہونے کو سمجھے گا اچھا مجھے فتح مل گئی، دنیا ہے ہی نہیں اس چیز کی جگہ۔ اس پر ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کی سوچ چونکہ دنیا تک ہی محدود رہتی ہے، حالانکہ ہم نے، وجہ یہ ہے کہ دنیا کی مدت کو ہم نے بہت طویل سمجھ لیا، ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا کے جو 50 سال 100 سال جو ہیں بہت لمبی مدت ہے، حالانکہ آخرت کا تو ایک دن، ایک دن ان یوما عند ربک کالف سنۃ، ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، تو وہاں کے تو حالات ہی کچھ اور ہیں۔ بہرحال دنیا میں اگر سزا مل بھی گئی تو اہون سزا ہے، ہلکی سزا ہے آخرت کی سزا کے مقابلے میں۔ اس روایت میں بھی یہی بتایا کہ دیکھو لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، خاص طور پہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانے سے اور زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا، چاہے اللہ نے نہیں کہا کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تکلیف پہنچانا، چاہے وہ نافرمان بندے ہی ہوں، تکلیف پہنچانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہاں اس روایت میں خاص طور پر ان کو بیان کیا گیا جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 12۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة۔ متفق عليه۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ رشتہ کہاں سے جڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے اعتبار سے ہم بھی اور وہ بھی ایک جگہ جڑ جاتے ہیں، تعلق مع اللہ۔ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی ایک اللہ کو مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے میں ہم ایک ہیں، رشتے جڑ گیا۔ یہ دینی رشتہ ہے۔ ہمارا نبی ایک، ان کا نبی وہی، ہم اور وہ ایک ہی نبی کی اطاعت کرنے والے، ایک ہی نبی کے احکام پر چلنے والے، نبی سے ہمارا رشتہ جڑتا ہے۔ تو یہ رشتہ جو ہے یہ قوی رشتہ ہے۔ فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر جن کا رشتہ قائم ہوا ہے۔ بنیاد اتنی مضبوط تو رشتہ بھی تو قوی ہے نا۔ المسلم واخو المسلم، جب ایسی ہی بات ہے، جب ایسی ہی بات ہے تو لا یظلمہ، مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ رشتہ ایسا ہے جس کی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول پر جا کر ملتی ہے، یہ نسبت جو ہے وہاں جا کر مٹتی ہے، یہ رشتہ وہاں جا کر جڑتا ہے۔ جب وہاں جڑ رہا ہے تو پھر یہ رشتہ قوی ہے، اخوت والا رشتہ ہے۔ جب یہی بات ہے تو پھر لا یظلمہ، مسلمان اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کر سکتا، یعنی نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ نہ کسی پر ظلم کرے، نہ کسی کو تکلیف پہنچائے، نہ اور کوئی اگر تکلیف پہنچا رہا ہو تو اس کو تکلیف پہنچانے دے۔ ٹھیک ہے، وہ مار رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، مجھے کیا، وہ ظلم کر رہا ہے، اس پر کر رہا ہے، میں کیوں پڑھوں؟ نہیں۔ لا یظلمہ، نہ خود ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، یسلمہ کے معنی کسی ظالم کے حوالے کر دینا، تم جانو وہ جانے، ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ لا یسلمہ، کسی کے حوالے کر دینا، بلکہ حوالے کرنا کیا، حوالے کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا ہم نے کسی کو پکڑ کر کسی کے حوالے کر دیا، اچھا اور وہ پتہ ہے کہ وہ ظالم ہے، پتہ ہے کہ وہ اس پر کوئی زیادتی کرے گا، اس کے حوالے کر دے، تم جانو میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، تم جانو وہ جانے۔ بلکہ اگر کبھی کسی ظالم کو دیکھا کہ وہ کسی پر ظلم کر رہا ہے تو روکنے کی کوشش کرنا بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے، روکنے کی کوشش کرنا بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی لا یسلمہ میں آ گیا، خود ظلم تو نہیں کرتا لیکن دوسرے پر ظلم ہونے بھی نہیں دیتا۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی کی۔ اب یہاں پر دو اہم باتیں ہیں، دو اہم باتیں ہیں، اس لیے کہ ہم جب سرسری طور پر جب روایت کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اچھا اب تو ہماری ذمہ داری بڑھ گئی، ہاں بڑھ تو گئی، لیکن دو اہم باتیں ذہن میں رکھنی ضروری ہیں۔ نمبر ایک، کیا ہم ان کے حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ حقیقتاً کون ظالم کون مظلوم ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس لیے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو زیادہ اپنی زبان چلاتا ہے تو اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر دے گا. اور عام دنیا داروں کا اصول یہ ہے, اب تو دیندار بھی, لیکن ظاہر ہے کہ دیندار وہ ہو ہی نہیں سکتے جو اس طرح کی بات کریں, اس طرح کی حرکت کریں. عام دنیا داروں کا اصول یہ ہے, یا ظاہری دینداروں کا بھی اصول یہ ہے, کہ جو زیادہ اپنی مظلومیت بیان کرے گا وہ مظلوم بن گیا. اس کو گواہوں کی بھی ضرورت نہیں, اس کو کوئی بات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں, اس نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے, اس نے کہہ دیا تو بس کافی ہے. اور اگر رو کر بیان کر دیا پھر تو پکی بات ہے کہ وہ مظلوم ہے. پتہ نہیں, شاید بہت سو کو واسطہ پڑا ہو, کبھی دیکھا ہو, سنا ہو. شیعہ جو ہوتے ہیں نا, ان کو رونے بہت اچھا آتا ہے. دس محرم, محرم کے شروع کے عشرے میں, اور خاص طور پہ دس محرم کو ان کے حالات کو ہی دیکھے, رو رو کر, واقعی رو رہے ہوتے ہیں, رو رو کر اپنی عجیب عجیب طریقے سے اپنی حرکتیں کرتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ ان کو حضرت حسن رضی اللہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ بہت زیادہ افسوس اور غم ہے. سالہ سال گزر گئے, اور ہر سال دس محرم کو ان کا وہ غم اتنا تازہ ہوتا ہے, اتنا زیادہ کہ وہ خوب روتے ہیں, خوب روتے ہیں. یہ ہمارے بہت سے لوگوں کو اسی طرح رونے آتا ہے, یہ مشق ہوتی ہے, رونے آتا ہے. اور رو کر سامنے والے کو بات سمجھا دینا, منوا دینا بہت آسان ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز اگر اب تک نہیں تو آئندہ ہو سکتا ہے کبھی اس سے واسطہ پڑ جائے. اور میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں, سننے والے اس کو برا نہ لگائیں. یہ ایک وجہ ہے کہ عورت کو قاضی بننے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت اگر قاضی بن جائے گی تو وہ بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہے سامنے والے کی بات سے. مرد نہیں ہوتے ایسی بات نہیں ہے, لیکن مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اگر مردوں کو بھی نکال دیتے تو قاضی کوئی بن ہی نہیں سکتا, تو اب مرد بھی آج کل تو اسی صفت پہ آ گئے ہیں اکثر. لیکن بعض مردوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے کہ نہیں, جب بات سنیں گے تو اچھا نہیں ٹھیک ہے, پہلے میں دوسرے کی بات سن لوں. انسان میں ایک طبیعت ہوتی ہے, ایک مزاج ہوتا ہے کہ جب کسی کی مظلومیت سنتا ہے تو متاثر ہوتا ہے. لیکن متاثر ہو جانا غیر اختیاری طور پر وہ الگ بات ہے, اپنے آپ کو قابو کرے, نہیں نہیں ابھی میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا جب تک دوسرے والے کی بات نہ سن لوں. یہ باتیں صرف اسلام میں نہیں, پہلے زمانے کے ہمیشہ کے ادیان میں یہ باتیں چلی آ رہی ہیں. ہر نبی کو جب تعلیمات دی گئیں, انبیاء کو اس طرح کی تعلیمات دی گئیں, اس میں یہ بتایا کہ ایک کی بات سنو, دوسرے کی سنو. پہلے کی جب بات سنی ہے تو اس دوسرے کی بات سنو. ایک شخص کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے اور وہ مظلوم ہے, رو رہا ہے, میری آنکھ پھوٹ گئی, کیا بتایا اس نے دوسرے کی دو آنکھیں پھوڑی ہوں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, بات بہت اہم ہے. اور بہت سی مرتبہ اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں, انسان کو اگر اب تک پیش نہیں آئی تو آئندہ پیش آ سکتی ہیں. کبھی بھی ایک طرف کی بات سن کر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب تک دوسری سائڈ کی بات نہ سن لیں. یہ ایک اصول ہو گیا. اس کو بھی اگر سمجھانے جائیں تو بہت اس میں اور باتیں آ جاتی ہیں. ایک اور بات ذہن میں رہے اسی پہلے اصول کے بارے میں, کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کسی نے آ کر کہا کہ مجھ پر یہ ظلم ہوا, یہ زیادتی ہوئی, ایسا ہوا, تو کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ ہم ان کو کوئی مشورہ دے دیں ان کے ظاہری حالات کی وجہ سے, کہ اگر آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں تو, اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کے لحاظ سے آپ کو اس طرح شاید کر لینا چاہیے. فیصلہ نہیں ہے یہ, ان کے حالات کے لحاظ سے ان کو مشورہ دیا گیا. ہم دوسرے کے خلاف کوئی رائے قائم نہ کریں, یہ ضروری ہے. دوسرے کے خلاف کوئی رائے قائم نہ کریں. ہم یہ نہ کہیں کہ واقعی تم نے جو کہا ہے دوسرا ظالم ہے اور اس نے ظلم کیا ہے. نہیں, لیکن اگر واقعی ایسا ہے اور دوسرا تو ہمارے پاس چونکہ آتا نہیں, اس نے ہمیں اپنی کوئی بات بتائی نہیں, فیصلہ ہمیں کرنا نہیں, فیصلہ نہیں کر رہے ہیں, فیصلہ ہمیں کرنا نہیں ہے. تمہارے حالات اگر اس طرح ہیں اور واقعی ایسا ہے تو پھر تم شاید اس طرح کر لو تو شاید بہتر ہو. یہ فیصلہ نہیں ہے, یہ بھی ایک یاد رکھنے کی چیز ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ چونکہ ہم لوگوں کو ایسی چیزوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے, کبھی کسی کی طرف سے سوال آ گیا, کسی نے سوال پوچھ لیا, کسی نے مشورہ پوچھ لیا, اور ظاہر ہے کہ اب ہم دوسرے سے بات کریں, تحقیق کریں, وہ پوچھنے میں بتانا چاہے نہ بتانا چاہے, یہ تو ایک بڑی لمبی ذمہ داری ہے. انسان اسی کام میں لگا رہے گا پھر, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر معاملے میں پوری تحقیقات میں انسان جائے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. جس نے آ کر بات کی ہے, اچھا اگر واقعی یہ بات اس طرح ہے تو پھر شاید اس طرح کر لینا بہتر ہو, ان کو مشورہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دوسرے کے خلاف کوئی رائے قائم نہ کریں کہ واقعی وہ ایسا ہی ہے جیسے اس پہلے شخص نے بتایا. ایک اصول ہو گیا. دوسرا اصول یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ ثابت ہو گیا، پکی بات ہو گئی کہ واقعی یہ مظلوم ہے اور دوسرا ظالم ہے، ثابت ہو گیا، تو کیا ہمارے لیے اب ضروری ہے اس کا ساتھ دینا اور اس کی طرف سے انتقام لینا؟ اگر اس موقع پر اس کا ساتھ دینے میں کوئی فائدہ ہے تو پھر ساتھ دینا ضروری ہے، اگر اس موقع پر اس کا ساتھ دینے میں اگر مزید انتشار اور فتنے کا اندیشہ ہے تو مزید فتنے سے اصل تو فتنہ کو روکنا تھا، تو فتنہ بڑھانے کی بجائے فتنے کو روکنا زیادہ بہتر ہے۔ حالات ہوتے ہیں، کہاں پر کیا ہوا، کس طرح ہوا، کس کے ساتھ زیادتی ہوئی، کیوں ہوئی، نمبر ایک تو ہمیں حالات کی تحقیقات ہی نہیں ہوتی، ایک طرف کی بات سن کے ہم اس پر فیصلہ کر لیتے ہیں، دوسرا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بالفرض ثابت بھی ہو گیا تب بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر روکنا اور نہ روکنا، دیکھنا یہ ہے کہ کس صورت میں انتشار زیادہ، کس صورت میں فتنہ اور آپس کے لڑائی جھگڑے اور انتشار زیادہ ہے، کس صورت میں کم ہے، یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جن کو دین کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی تو پھر ان کو اشکالات ہوتے ہیں، اس کا تعلق دین سے، دین کی سمجھ اور یعنی احادیث کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صحیح سمجھ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے، ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں وہ کوئی یہ بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو ہمارے اساتذہ اور مشائخ نے ہم تک پہنچائی ہیں، یہی وہ دین کی تعلیمات ہیں جو ہم نے بڑوں سے سیکھی ہیں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے چونکہ فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں کے دور میں بڑی چیز یہ کوشش کی جاتی ہے کہ آپس میں جو اہل حق ہیں ان کو توڑا جائے، سب سے بڑی کوشش جو ہے وہ یہ ہوتی ہے، باطل کی سب سے بڑی کوشش جو ہے اور سب سے بڑی کامیابی اس میں ہے کہ اہل حق آپس میں ٹوٹ جائیں، اور وہ کوشش چل رہی ہے، اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے، کسی ایک پر ظلم ہوگا، کوئی مظلوم ہوگا اور ایک ظالم ہوگا، اب ہم اگر ظالم کا ساتھ دیتے ہیں یا مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، حالات ہمارے سامنے آئے نہیں، جو ظالم ہے اپنے آپ کو رو رو کر اپنی مظلومیت ثابت کرے گا تو کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، دوسری طرف والا وہ اپنی مظلومیت ثابت کرے گا، کچھ لوگ اس کی طرف ہو جائیں گے، اہل حق میں دو جماعتیں بن گئی، کچھ لوگ درمیان میں ہوں گے، تین جماعتیں بن گئیں، اہل باطل کا مقصد حاصل ہو گیا، چاہے کسی کو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، اہل باطل کا مقصد حاصل ہو گیا۔ لا یظلمہ ولا یسلمہ، تو نہ ہم کسی پر ظلم کریں نہ کسی مظلوم کو ظالم کے حوالے کریں کہ وہ اس پر ظلم کرتا رہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اپنے دوسروں کا کہاں دیکھیں، اپنا خود کا حال دیکھیں کہ خود ہمارے اوپر کتنا ظلم ہم خود کرتے ہیں، یہ تو دوسروں کی بات ہو رہی ہے، اپنے آپ پر ہم کتنا ظلم کرتے ہیں بدعملی کے ذریعے سے، نفس و شیطان ہمارے دشمن ہیں اور نفس و شیطان کے حوالے ہم اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو نفس و شیطان کے حوالے کر دینا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ لا یظلمہ، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ اپنے بھائی پر ظلم کی اجازت ہے، نہ دشمن کے حوالے کرنے کی اجازت ہے کہ اپنے آپ کو نفس و شیطان کے حوالے کر دیں، وہ جس طرف چاہے ہمیں لے جائیں، نہیں، شریعت کے حکم پر اپنے آپ کو لانا یہ ضروری ہے، یہ اپنے آپ کو بھی ظلم سے بچانا ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کا، اس کی حاجت میں لگا رہتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت اور اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ کیسا عجیب معاملہ ہے، ایک مجرب ہے جو چاہے تجربہ کر سکتا ہے، چونکہ حدیث ہے، تجربہ کیا کرنا، حدیث ہے، لیکن عجیب بات ہے، جب کوئی مشکل وقت آ جائے اور اپنے طور سے انسان وہ کام نہیں کر سکتا، کسی کام میں آگے نہیں بڑھ سکتا، تو کسی اور کی مدد کر دے، یا اللہ میں اس لیے کر رہا ہوں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ میں جب کسی تیرے بندے کی کسی نہ کسی بندے کی میں مدد کروں تو تیری مدد ہوتی ہے، اللہ میں فلانے کام میں تیری مدد چاہتا ہوں، دیکھیں کس طرح کام بن جاتا ہے، عجیب، آپ ضابطہ بیان فرما دیا، جو کام ہم نہیں کر سکتے، اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم نے کوشش کی، ہم کوشش کریں گے، ہم نے کوشش کی، ہم نہیں کر سکے، ہم پوری کوشش کر لیں، ساتھ ساتھ کیا کر لیں، اللہ کے کسی بندے کی مدد کر دیں، یا اللہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں. اگرچہ یہ بھی کوئی اچھی بات میں بہت اچھی بات نہیں بتا رہا، یہ تو صرف دنیا کے بعض مقاصد پورے ہونے کے لیے، اپنی کسی ضرورت اور پریشانی کے دور کرنے کے لیے یہ ایک مجرب چیز ہے. ورنہ اصلاً جب کسی کی مدد کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اصل تو یہ ہونا چاہیے. یہ تو صرف میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی انسان کو کبھی ایسی پریشانی ہوتی ہے جس سے نکلنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر گزارا مشکل ہوتا ہے، اس موقع پر بھی اس پر عمل کر لیں. صرف اس موقع پر نہیں، اس موقع پر بھی اس پر عمل کر لیں. بہت مجرب ہے. من کان فی حاجت اخی، اپنے کسی بھائی کی مدد میں کوئی لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کر دیں تو پھر کیا چاہیے. ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بها کربۃ من کرب یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے، اسی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کچھ بنایا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اسی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا. اسی محبت کا تقاضا ہے کہ کتابیں نازل فرمائی. اسی محبت کا تقاضا ہے کہ دین کی حفاظت فرمائی، ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے جو دین کی حفاظت کر کے ہم تک پہنچائے. یہ محبت ہی کے تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے. حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہیں. عیال کنبہ، خاندان والے. الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ، تمام مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے عیال اور کنبے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے. کسی کو، وہی بات چل رہی نا، کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، جتنا ہو سکے دوسروں کو ہم سے راحت پہنچ جائے. آگے فرمایا من فرج عن مسلم کربۃ، جو کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کر دے، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف دور کر دے، تو فرج اللہ عنہ بها کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس شخص کی، جس نے تکلیف دور کی، اس شخص کی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ایک بڑی تکلیف دور فرما دیں گے. جو عربی زبان سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں، من فرج عن مسلم کربۃ، تنوین جب آتی ہے تو تنوین کی بھی اقسام ہے کلام عرب میں. شراح نے فرمایا ہے کہ یہاں کربۃ پہلے والا ہے اور دوسرا ہے فرج اللہ عنہ بها کربۃ. یہ کربۃ تنوین جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی ایک طرح کا، یعنی ایک درجہ بیان کیا جاتا ہے کسی چیز کا تنوین کے ذریعے سے. تو پہلے والی تنوین جو ہے وہ کسی چیز کو کم اور چھوٹا بتانے کے لیے، من فرج عن مسلم کربۃ، جو کسی مسلمان کی چھوٹی سی تکلیف بھی، ادنا سی تکلیف بھی دور کر دے، تو فرج اللہ عنہ بها کربۃ، بڑی تکلیف اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس شخص کی بڑی تکلیف، قیامت کے دن کی تکالیف میں سے ایک بڑی تکلیف دور فرما دیں گے. تو کسی مسلمان کی مدد کرنا، اس کی تکلیف دور کرنا، اس میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی حاصل ہوگی، آخرت میں قیامت کے روز کی بڑی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور ہوگی. کتنا بڑا انعام ہے. ہمارا تو ہر عمل خود غرضی ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا بھی فائدہ ہمیں ہی مل رہا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں. کچھ بھی نہیں چاہیے، یا اللہ صرف تیری رضا چاہیے، تیرے انعامات کے شکرانے میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ اصل عبادت ہے. ٹھیک ہے، ہم نیت وہی کریں، لیکن ملتا ہے پھر بھی اللہ کی طرف سے. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو اپنی نعمتوں کے شکرانے کے لیے، اپنی راحت کے لیے کرتے ہیں، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی محبت ہو، اللہ کی رضا ہو، اس کے لیے کریں. یہ سب دنیا کی راحتیں، انعامات، اس پر مزید جو کچھ ہے وہ تو سب ملتا رہے گا، اللہ تعالیٰ ویسے بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ. آگے فرمایا، بڑی اہم حدیث ہے، آگے فرمایا ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه، جو کسی مسلمان کے عیوب پہ پردہ ڈال دیتا ہے. سترہ کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ دینا، کسی مسلمان کے عیوب پہ پردہ ڈال دے. ہمیں پتہ چلا کسی کے بارے میں کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، تو من ستر مسلما، کسی مسلمان کے عیب پہ اگر کوئی پردہ ڈال دیتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس پر پردہ ڈال دیں گے. اس کے عیوب پہ پردہ ڈال دیں گے. کتنا بڑا انعام ہے, جس کو کہتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں. من کان فی حاجت اخیہ, پہلا جملہ, من فرج عن مسلم کربتن, دوسرا جملہ, من ستر مسلم, تیسرا جملہ, یہ تینوں جملے جو ہیں اس کو کہا جاتا ہے جزاء من جنس العمل. جیسی کرنی ویسی بھرنی, جیسا عمل ایسا بدلہ. ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا کریں گے. لوگوں کے دلوں میں جو ہمدردی شفقت پیدا ہوگی وہ علیحدہ, اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے. ہم کسی کی تکلیف دور کریں, اللہ تعالیٰ ہماری تکلیف دور کریں گے. ہم کسی مسلمان کے عیوب پہ پردہ ڈال دیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہمارے عیوب پہ گناہوں پہ پردہ ڈالیں گے. کتنا آسان عمل ہے, لیکن نفس کے مقابلے میں کتنا شاخ ہے. کسی کی کوئی برائی دیکھ لی, اب دل چاہ رہا ہے اس کو بیان کریں, دل چاہ رہا ہے کہ اس کا تذکرہ کریں. لوگ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے, دیکھو اس نے تو یہ گناہ کر لیا. لیکن اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا نا, اس نے چپکے سے ایک گناہ کیا ہے, اس کے اور اللہ کے درمیان ایک معاملہ ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. یہاں پر بھی چند باتیں سمجھنے کی ہیں. نمبر ایک, جو اصل حدیث میں بات بیان کی گئی کہ کسی کا عیب دیکھا, ایسا کوئی گناہ اس میں دیکھا جو اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے, خاموش, کوشش کریں کہ اس کو کسی طریقے سے اس کی اصلاح ہو جائے اور وہ آئندہ وہ گناہ نہ کریں. کوشش یہ کرنی چاہیے. اپنے طور سے کوشش کر لی, نئی کامیابی ہوئی, پھر بھی وہ اس گناہ میں لگا ہوا ہے, تو کسی ایسے شخص کو, ایسے شخص کو جو اس کو روک سکتا ہو, اس کو اس نیت کے ساتھ, نیت ضروری ہے, اس نیت کے ساتھ کہ وہ شاید اس کو روک دے, اس کو یہ بتا دیا جائے کہ اس طرح اس کی عادت ہے اور اس گناہ کی عادت ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رک جائے. بس بہت راز کے ساتھ, مقصد بھی اچھا ہو, رازداری کے ساتھ اس کو بتایا جائے. یہ سترہ مسلمان کے خلاف نہیں ہے, اس لیے کہ سامنے والے کو ہم دیکھ رہے ہیں, ایک شخص ہے جو دوزخ میں جا رہا ہے, تو ہمارے لیے ذمہ داری اس کو روکنا. روکنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اعلان نہیں, روکنے کا طریقہ ہوگا ہم کوشش کریں. اگر ہماری کوشش اثر نہیں کر سکتی تو کسی ایسے شخص کو بتا دیں جو روک سکتا ہو اور کوشش کر سکتا ہو. یہ ایک اہم بات ہو گئی. دوسری بات, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی گناہ اور جرم ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے, دوسروں کو نقصان ہوتا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص مال غنیمت میں سے چرا کر خیانت کر کے کچھ مال لے لیتا ہے, ہمیں پتہ چلا کہ اس نے لے لیا, ہم خاموش رہتے ہیں, فرمایا کہ یہ بھی اسی کے حکم میں, چھپانے والا بھی, خاموش رہنے والا بھی اسی کے حکم میں. اس لیے کہ یہاں یہ شخص کوئی اپنا ذاتی اس کے اور اللہ کے درمیان کا گناہ نہیں, دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو یہاں اس کو اس سے روکنا ضروری ہے. اگر نہیں رکتا تو بتانا ضروری ہے. ہم عام طور سے بس ایک اصول کو لے کر اسی پر چلتے رہتے ہیں, دوسری جانب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتی. اسی وجہ سے اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو دینی نقصان ہو رہا ہے یا دنیاوی نقصان ہو رہا ہے, تو اس مقصد سے نیت ضروری, کہ اس مقصد سے کہ اور کوئی شخص اس دنیاوی اس کی وجہ سے نقصان میں نہ پڑ جائے, دینی یا دنیاوی نقصان میں نہ پڑ جائے, اس نیت سے لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا, یہ ایک ذمہ داری ہے. یہ سترہ مسلمان کے خلاف نہیں ہے بلکہ ذمہ داری ہے. اگر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بات واضح ہو, اگر ہم سترہ مسلمان کو اتنا عام سمجھتے جیسے ہم لوگوں کے ذہنوں میں عام طور سے ہوتا ہے کہ نہیں نہیں کسی مسلمان کے بھی عیب کو چھپاؤ, عیب کو چھپاؤ, عیب کو چھپاؤ, بات صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن اگر ایسا ہی ہوتا تو ہمارے پاس حدیثیں محفوظ نہ ہوتی. اس لیے کہ محدثین نے یہی کیا کہ فلانا راوی یعنی جھوٹا ہے, فلانا راوی ایسا ہے, فلانا راوی ایسا ہے, ہاں یہ اس کی روایتیں مان تو لیتے ہیں لیکن بہت زیادہ معتبر نہیں. یہ دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے کیا تھا. کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء دوسرے بعض جو مشہور مصنفین وغیرہ سمجھے جاتے ہیں ان کے خلاف لکھتے ہیں یا اور مناظرے ہوتے ہیں اور باتیں ہوتی ہیں؟ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ لوگ ان کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑے, ان کی باتوں کو مان نہ جائیں. آج کل یوٹیوب اور جس میں جو طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, اگر لوگوں کے سامنے ہم سترہ مسلمان پر عمل کرتے ہوئے ان کے بارے میں کچھ نہ بتائیں تو لوگ ان کی باتیں سن سن کر ان سے متاثر ہونے لگیں گے, لوگ ان سے متاثر ہونے لگیں گے. یہ ایک ضرورت ہے. لوگوں کو لوگوں کے کو تکلیف سے بچانا، شر سے بچانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. مقصد ہو لوگوں کو برائی سے کسی کے، اب ایک شخص ہے جو مالی خیانت کر لیتا ہے، قرض لیتا ہے ادا نہیں کرتا، اب وہ کسی کے پاس گیا اس سے قرض مانگ رہا تھا، اس کو جا کر بتا دو دیکھو قرض کی ادائیگی میں معاملہ صحیح نہیں ہے، یہ شخص درست نہیں ہے، قرض دینا اگر تمہیں واپس چاہیے پیسے ضرورت ہے تو اس کو نہ دو. یہ غیبت میں نہیں آئے گا، یہ کسی کو تکلیف سے بچانے میں آ جائے گا. نیت پر مدار ہے، یہ بہت اہم ضروری چیز ہے، نیت پر مدار ہے کہ مقصد ہمارا اس کی برائی ہے یا مقصد کسی کو تکلیف سے بچانا ہے. یہ اصول اہم ہے اور اس اصول پر بہت سے اور مسائل چلتے رہتے ہیں، متفرع ہوتے ہیں، یہی میں نے اس کا خلاصہ بتا دیا. تو من سترہ مسلم من سترہ اللہ یوم القیامہ، عام حالات میں عام اصول یہی ہے کہ کسی مسلمان کے عیوب پر انسان پردہ ڈالے، اور جو کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیں گے قیامت کے دن. آگے والی روایت اسی کے قریب ہے لیکن خیر مستقل ہے، یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.